بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدیث پر کلام کل سے چل رہا ہے اور یہ کلام گزشتہ سے پیوستہ ہے. یہ بتایا گیا تھا کہ فالقاتل والمقتول فی النار, یہ حدیث اس میں یہ فرمایا کہ قاتل اور مقتول دونوں دوزخ میں ہیں. حضرت عیاض نے یہ فرمایا جیسا کہ کل بتایا گیا کہ یہ حدیث لوگوں کے حق میں ہے جو اپنے قتال میں غیر متعول ہے اور ان کا قتال محض عصبیت کی بنا پر اور محض معصیت کے لیے ہے اور طلب دنیا کے لیے ہے. اس پر قرینہ خود حدیث میں موجود ہے کہ ابو بکرہ نے پوچھا رضی اللہ تعالی عنہ کہ فما بعد المقتول, مقتول کا کیا حال ہے, مقتول کیوں دوزخ میں جائے گا؟ سرکار نے فرمایا انہ کان حریصا علی قتلہ, وہ اپنے مقابل کے قتل پر شدت حرص رکھتا تھا اور اس کا ارادہ رکھتا تھا, محض اپنی جان بچانا مقصود نہیں تھا بلکہ اس کا مقصود ابتدان یہ تھا کہ میری باری آ جائے تو میں اس کو قتل کر دوں, جیسے قاتل کا مقصود یہ تھا کہ مجھے ہاتھ لگے اور میں غلبہ پاؤں تو میں اپنے ساتھی کو قتل کروں. تو اس پر یہ خود قرینہ ہے. اب یہاں پر متعبل سے یہ سمجھنا چاہیے کہ تعبیل دو قسم کی ہوتی ہے. ایک تعبیل جو شرعاً سائغ صحیح مقبول ادلہ کتاب و سنت میں مختلف دلائل میں نظر کرنے کے بعد جو تعبیر صحیح مقبول حاصل ہوتی ہے شرن مقبول ہے. ایک تعبیر یہ ہے اور یہ تعبیر مجتہد کا خاصہ ہے. تو حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ حدیث میں جو وعید ہے وہ غیر مجتہد پر محمول ہے, رہے مجتہدین وہ اس وعید کا مصداق نہیں ہے, اس لیے کہ شرعاً اللہ رسول جل وعلا وصلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے اذن سے صاحب اجتہاد کو معنی کتاب و سنت میں بذل وسع اور اپنی کوشش بھر اللہ رسول کا حکم معلوم کرنے کا مکلف کیا گیا. ان نوازل میں اور ان حوادث میں جن میں اللہ رسول کی کوئی نسسری نہیں ہے تو وہ قیاس صحیح سے اور اپنی رائے سے معنی کتاب و سنت میں نظر کر کے یہ حکم نکالیں کہ اس واقعے میں اللہ رسول کا حکم کیا ہے. جب اپنے اجتہاد سے وہ کسی نتیجے پر پہنچیں تو اب مجتہد پر واجب ہے کہ اس پر عمل کرے. ہم مثلا دو مجتہد ہیں اور دونوں کا کسی مسئلہ نازلہ میں اجتہاد اس بات پر منتج ہوا کہ وہ ایک جماعت دوسری جماعت سے قتال کرے اظہار حق کے لیے, حق کی بلندی کے لیے, اور حق پر خود قائم رہنے کے لیے اور دوسروں کو حق پر لانے کے لیے. تو اب یہ جو ہے اس صورت میں اس مجتہد پر اپنے اس اجتہاد پر عمل واجب ہے. اسی طرح سے جو مجتہد کو اپنے اجتہاد سے جو حکم خداوندی معلوم ہو وہ اس پر عمل کرنے کا پابند ہے, اور مجتہد کو تقلید جائز نہیں ہے. اور غیر مجتہد کے لیے یہ ہے کہ وہ اللہ و رسول کا حکم کسی مسئلہ خاصہ میں جس میں اللہ و رسول کے کتاب و سنت میں کوئی نسری نہیں ہے, اس پر غیر مجتہد پر یہ لازم ہے کہ وہ مجتہد کی تقلید کرے. غصہ کوتا مجتہد نے اپنی طاقت بھر جس کا وہ مکلف تھا حکم الہی کو جاننے کی کوشش کی. اب اگر اس نے حکم الہی کو پا لیا تو اس کے لیے دو ثواب ہیں, دگنا ثواب, اور اگر نہیں آیا تو اس کو اپنے اجتہاد کا ثواب ملے گا. اور شرعاً وہ اس بات کا مامور ہے کہ اپنی اسی رائے پر عمل کرے, اگرچہ وہ عند اللہ صحیح نہیں ہے, لیکن اسی رائے پر اس کو عمل کرنے کا جو ہے حکم ہے شرعاً. اور یہ اجتہاد جو ہے وہ کتاب و سنت کے دلائل سے جو ہے ثابت ہے. قصہ پوتا تو یہ حدیث جو ہے وہ غیر متعول پر محمول ہے, یعنی غیر مجتہد پر محمول ہے. اور اگر اب تعویل کی دوسری قسم بھی ہے کہ تعویل فاسد ہے, لیکن اس تعویل فاسد کا بھی ایک فائدہ یہ ہے کہ آدمی جو ہے وہ اس تعویل فاسد کی وجہ سے اسلام سے خارج نہیں ہوگا. تو اگر وہ قتال کرتا ہے اور اس قتال میں وہ متعول ہے اور تعویل اس کی فاسد ہے, جیسے کہ عام باغیوں کا حال ہے اور ان میں خوارج بھی شامل ہے کہ انہوں نے صحابہ پر قتال کیا, صحابہ پر خروج کیا, اس کے علاوہ جو ہے دوسرے لوگوں پر انہوں نے خروج کیا, تو ان کو اس کی تعبیر کا یہ فائدہ ہے کہ وہ جب تک کسی امر ضروری دینی کا صاف صریح انکار ایسا نہ کریں کہ کوئی شبہ ان کے کفر میں جو ہے باقی نہ رہے. باقی اب بشرطے کہ ایسی تعبیر پر وہ مصر ہیں, اور تعبیر فاسد پر اور کسی امر ضروری دینی کا انکار نہیں کرتے, اور ان کے کفر میں جو ہے وہ جو ہے جب تک شبہ قائم ہے تو ان کو کافر نہیں قرار دیا جائے گا. یہ جو ہے اسی لیے آیت کریمہ میں فرمایا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ, دونوں پر مومن کا اطلاق کیا, جو جن پر بغاوت ہوئی زیادتی ہوئی ان کو بھی, اور جنہوں نے زیادتی کی ان پر بھی مومن کا اطلاق دیا کہ یہ سب جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت میں ہے, باغی چاہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو معاف فرما دے اور چاہے ان کو جو ہے عذاب دے, اور ایک مدت تک عذاب میں داخل کر کے, بشرطے کہ وہ ایمان و اسلام پر دنیا سے گئے ہوں, ان کو جو ہے داخل جنت کرے. اب یہاں پر یہ حدیث سے پتا لگا کہ حدیث کا ظاہر یہ ہے کہ اگر مسلمان, دو مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے جنگ کریں تو قاتل اور مقتول دونوں دوزخ میں ہیں. اس حدیث کا ظاہر یہ ہے کہ مسلمان کو مسلمان سے قتال مطلقاً منع ہے, اور قاتل اور مقتول دونوں دوزخ میں ہیں. اس حدیث کے ظاہر پر حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ اور دوسرے بعض صحابہ نے عمل کیا, اسی لیے انہوں نے احنف ابن قیس سے کہا ارجع, تم پلٹ جاؤ, اس لیے کہ میں نے سرکار کو سنا فرماتے تھے کہ جب دو مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے لڑیں تو تلواروں سے, تو قاتل اور مقتول دونوں دو زخمی ہیں. اور بعض صحابہ کا مذہب, اور ان ابو بکرہ وغیرہ کا صحابہ کا مذہب یہ ہے کہ ان سے قتال بالکل جائز نہیں ہے, اگرچہ وہ زبردستی تمہارے اوپر تمہارے گھر میں گھس آئیں اور تمہیں قتل کرنا چاہیں, جب بھی ان سے قتال جائز نہیں ہے. اور دوسرے ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ ان سے قتال نہ کرے اور جنگ میں ان کے ساتھ شریک نہ ہو. اب اگر وہ زبردستی گھس آئے تو اپنا دفاع کرنے کی اس کو اجازت ہے. اور معظم صحابہ نے یہ فرمایا کہ جو گروہ حق پر ہے, اہل حق کی نصرت جو ہے واجب ہے, اور جو گروہ خطا پر ہے اس کو جو ہے اس کی خطا سے روکنے کے لیے, بات رکھنے کے لیے جو ہے اس سے جنگ کرنا جو ہے وہ ضروری ہے. اب اس سب کے بعد جو ہے یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ صحابہ میں جو جنگیں اور جو اختلافات ہوئے, ہم کو یہ جائز نہیں ہے کہ ہم ان اختلافات میں بیجا حکم شرع کے خلاف جو ہے اپنی زبان کھولیں اور کسی کی وجہ سے کسی پر تبرع کریں, یہ ہمیں جائز نہیں ہے. اور ہمیں یہ لازم ہے کہ صحابہ کے ساتھ حسن ظن رکھیں, اور حسن ظن یہ ہے کہ ان کے فعل کی تعبیر کریں اور ان سب کو یہ سمجھے کہ یہ صحابہ جو ہے اپنے اختلافات میں جو ہے انہوں نے محض دنیا کا قصد نہیں کیا, اور ان کا لڑنا یا جھگڑنا محض معاذ اللہ گناہ کے لیے, طلب جاہ کے لیے, طلب دنیا کے لیے نہیں تھا, اور یہ کسی کو ایک دوسرے کو قتل کرنے پر حریص نہیں تھے, جیسا کہ حدیث میں فرمایا گیا کہ وہ قاتل جو ہے مقتول کے مقتول قاتل کے قتل کرنے پر حرص رکھتا تھا. ان کا یہ معاملہ نہیں تھا, بلکہ جس کے اجتہاد نے ان صحابہ مجتہدین نے جو ہے اب ان کا اجتہاد جو ہے جس طرف پہنچا, وہ اجتہاد اس بات کی طرف ان کو دائی ہوا, لہذا ان کے فیاض کی جائے گی اور ان سب کو جو ہے مجتہد سمجھا جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ مجتہد اگر خطا کرے تو بھی وہ مصاب ہے, اور اگر وہ ثواب کو پہنچے اللہ کا حکم پالے تو اس کے لیے دعا دے. اب اس کے ساتھ ساتھ کہ زبان کو ہمیں صحابہ کے اختلاف سے اور ان کے معاملات میں جو ہے روکنا ہے, حد ادب پر رکھنا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تبارک و تعالی وجہ ابو بکر و عمر اور عثمان غنی کے بعد انبیاء و مرسلین کے علاوہ اولین و آخرین میں ساری دنیا سے سب سے افضل وہی تھے اور وہی ہیں, اور حق خلافت کے وہی حقدار تھے, اور جو ہے وہ اس سلسلے میں جو ہے وہ حق برحق ہے, اور امیر معاویہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ سے اس معاملے میں خطا ہوئی, لیکن یہ خطا اجتہادی ہے اور دونوں منصب اجتہاد پر فائد ہیں. جیسے امام اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کہ ہم ان کے مقلد ہیں, تو ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہمارے امام حق پر ہیں اور ان کا ہر مسئلہ جو ہے وہ حق ہے, اور احتمال خطا کا بھی ہے, اور جو ہمارے مذہب پر نہیں ہیں وہ خطا پر ہیں اور احتمال حق کا بھی ہے. ایسے ہی یہاں پر یہ معاملہ ہے کہ امام حضرت علی حق پر ہیں, احتمال خطا کا ہے, اور امیر معاویہ جو ہے خطا پر ہیں, اور احتمال یہ ہے کہ ان کی رائے جو ہے وہ سبب ہو. یہ معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جو ہے مفوض ہے, اور یہ اکثر اہل سنت کا مذہب ہے, اور تواری وغیرہ نے جو ہے اس معاملے میں جو ہے کہ صحابہ میں کون حق پر ہے اور کون نا حق پر ہے, اس معاملے میں انہوں نے احتیاط کی روش چلی اور توقف اختیار کیا. لیکن اہل سنت والجماعت کے جمہور کی رائے یہی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ برحق ہیں اور وہ صاحب حق ہیں, اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اس معاملے میں خطا اجتہادی ہوئی, اور سب ہمارے جو ہے صحابہ ہیں, ہمارے لیے سب لائق عدم ہیں, سب ہمارے اللہ کے احترام, ہم کسی کے لیے جو ہے زبان جو ہے اسے تبرہ نہیں کرتے, اور ان کے خلاف یا ان کے ایسا کلمہ ہم نبھا نہیں رکھتے یا ان کی شان کے خلاف ہو. البتہ فرق مراتب جو ہے وہ ہم رکھتے ہیں, وہ یہ ہے کہ چاروں خلفاء انبیاء و مرسلین کے بعد اولین و آخرین میں یہ چاروں طریق خلفاء علی ترتیب الخلافت, پہلے ابو بکر, پھر عمر, پھر عثمان غنی, ان کے بعد حضرت علی, یہ سب سے افضل ہیں, اور پھر صحابہ کے آپس میں مراتب ہیں, اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ ان صحابہ میں سے ہیں جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے, اور ان کا مرتبہ جو ہے ان لوگوں سے کم ہے جو فتح مکہ سے پہلے ہی مان لیا. اب یہاں پر حدیث جو بخاری میں ہے وہ ایسے ہے کہ ابو بکرہ نے پوچھا حاضر القاتل فما بال المقتول, انہوں نے فرمایا انہ کان حریصا علی قتل صاحبہ, یہ الفاظ ہیں, اس کا ترجمہ ہو چکا ہے, اور دوسری روایت میں یوں ہے انہ قد ارادہ قتل صاحبہ, اس مقتول نے اپنے ساتھی کو قتل کرنے کا ارادہ کیا. قاضی عیاض نے کہا کہ ابو بکر ابن قیب ایک عالم ہیں, اور ان کے متبعین ان کا مذہب یہ ہے کہ گناہ کا پختہ ارادہ وہ بھی گناہ ہے. اس حدیث میں ان کے لیے دلیل ہے, خصوصاً اس روایت میں کہ حضور نے فرمایا انہ ارادہ قتل صاحبی, کہ اس نے اپنے ساتھی کو قتل کرنے کا ارادہ کیا, تو اس سے پتا لگا کہ دل میں جو خیالات آتے ہیں وہ چند طرح کے ہیں, کچھ خیالات ایسے آتے ہیں جو آتے ہیں اور گزر جاتے ہیں اور وہ پختہ نہیں رہتے, اور کچھ خیالات ایسے ہیں کہ جو پختہ رہتے ہیں، جو خیال دل میں پختہ راسخ ہو جائے اس کا اعتبار ہے، اگر وہ خیال فاسد ہے معاذ اللہ تو جیسا وہ خیال ہے اس کے اعتبار سے اس خیال والے کا حکم ہوگا، اگر وہ بدعقیدگی بد مذہبی ہے تو بد مذہب ہوگا، اور اگر وہ بدعقیدگی حد کفر تک ہے تو دل میں وہ یہ رکھتا ہے زمان سے نہ کہے لیکن ان اللہ کو کافر ہوگا، اور اگر وہ کوئی خیال ایسا ہے کہ کسی فعل سے متعلق ہے کہ مثلا اس نے اس کا پختہ ارادہ کیا کہ فلاں کو جان سے ماروں گا یا معاذ اللہ زنا کرے گا یا شراب پیے گا، پختہ ارادہ اس کا رکھتا ہے، تو اب یہ ارادہ جو ہے یہ بھی گناہ ہے، اور یہ ارادہ اس کا جو ہے ایک معصیت لکھا جائے گا، اب جب وہ کام کر لے گا دوسری معصیت لکھی جائے گی۔ تو یہاں سے پتہ لگا کہ ایک ہے عزم اور ایک ہے ہم، عزم پر جو ہے وہ مؤاخذہ ہے، اور ہم جو خیال آیا آدمی کے دل میں اور جمع نہیں اس پر مؤاخذہ نہیں ہے، اور حدیث میں جو ارشاد فرمایا کہ ان اللہ تجاوز عن امتی ما حدثت بھی انفسا معلوم یہ تکلم بھی معلوم یہ تکلم اور یہ عمل ہوتی، یہ میں پہلے بھی کل بھی بول چکا ہوں، آج پھر یہ حدیث آ گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری امت سے درگزر فرمائی ان خیالات سے جو ان کے دلوں میں آتے ہیں، جو باتیں اپنے جی سے کرتے ہیں، جب تک کہ وہ زبان سے نہ بولیں او یعملوا بھی یا اس پر عمل نہ کریں۔ تو عمل جو ہے عمل جوارح کو بھی شامل ہے اور عمل قلب کو بھی شامل ہے، یعنی اگر اس پر جو ہے وہ ان دل ان کا پختہ ہو جائے تو اب مؤاخذہ ہوگا۔ اس سلسلے میں مجھے ساوی میں ایک نفیس شعر یاد آ گیا جس سے پتا لگا کہ قصد کے کچھ مراتب ہیں، اور جب ان مرتبوں سے قصد جو ہے گزر جاتا ہے اور عزم تک پہنچتا ہے تو وہ پھر اس پر جو ہے مؤاخذہ ہوتا ہے۔ انہوں نے فرمایا مراتب القصد خمس حاجس ذکروا فخاطر فحدیث النفس فاستمع فهم فعزم كلها رفعت سوى الاخير وفيه الاخذ قد وقع۔ قصد کے اور ارادے کے چند مراتب ہیں، تو کہتے ہیں کہ حاجس ایک مرتبہ وہ ہے جو کہ سب سے پہلے دل میں آتا ہے، وہ حاجس کہلاتا ہے، پھر جو ہے وہ خاطر کہلاتا ہے، جب ذرا اور پختہ ہوتا ہے تو خاطر کہلاتا ہے، جب ذرا اور آگے بڑھتا ہے تو حدیث نفس کہلاتا ہے، جس کا ذکر حدیث بھی آئے کہ اللہ نے اب میری امت سے حدیث نفس کو معاف فرمایا، جب تک کہ اس کو دل میں ٹھہر جمائے نہیں اور اس سے اس کو اس نفس کو حدیث نفس کو زمان سے بولے ادا نہ کرے، یہ حدیث نفس ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے فرمایا فہم، اب اس سے بڑھ کر کے آدمی کا ارادہ ہوتا ہے کرنے کا، لیکن ابھی کرنے کی نوبت نہیں آئی، تردد ہوتا ہے کہ کروں نہ کروں۔ اس کے بعد ہے عزم، اب عزم کا معاملہ یہ ہے کہ اس کے بعد آدمی کو اب کرنا ہی ہے، اب کرنا اس کا جو ہے واجب ہو گیا، اب یہاں پر جو ہے یہ اس کا فعل جو ہے مرتبہ تحقق میں آ گیا، تو اب یہاں پر کہتے ہیں فہم فعزم، تو اب اس کے بعد ہم ہے، اس کے بعد عزم ہے، کلہا رفعت سب کے سب جو ہے وہ مرفوع ہیں، ان پر کوئی گناہ نہیں ہے سوائے عزم کے، ففی الاخذ قد وقع، یہ اخذ جو ہے اسی میں جو ہے اخذ اور مؤاخذہ، مؤاخذہ جو ہے وہ حدیث اور قرآن میں اور سنت میں آیا ہے، اس پر مؤاخذہ ہوگا۔ چلیے، امام نووی نے کہا کہ ابو بکر ابن طیب کا یہی قول جو ہے صحیح ہے جو قاضی ایام نے ذکر کیا کہ عزم پر مؤاخذہ نہیں، عزم پر مؤاخذہ ہوگا اور ہم پر مؤاخذہ نہیں ہوگا۔ امام عینی کہتے ہیں التحقیق فیہ، التحقیق علی المعصیہ بقلبی وبطن نفسہ علیہا عاصما فی اعتقادہ وعقدہ وعزمہ، ولہذا جاء بلفظ الحرص فیہ من قولی من نحو قولی علیہ الصلوۃ والسلام ان اللہ تجاوز عن امتی من انفسوا انفسا ما لم يتکلموا او يعملوا به. وفی الحدیث الاخر اذا هم عبدی بسیئات فلا تكتبوها علیہ حلا ان ذلك فیما لم يمال نفسه علیہا وانما مر ذلك بفکری من غیر استقرار فجمع هذا هم من هم والعدم وان عدم تكتب سيئات فإذا عملها كتبت معصية كاملة فإذا عملها كتبت معصية ثانية. اس کا ترجمہ میں کر دیتا ہوں اور تحقیق پہلے ہو چکی ہے. امام عینی کہتے ہیں کہ تحقیق اس مسئلے میں یہ ہے کہ کسی شخص نے اگر کسی بات کا اعتقاد کیا اور اپنے دل میں وہ بات جما لی تو وہ اپنے اس اعتقاد سے اور اپنے اس خیال راسخ سے وہ گناہگار ہوگا. آگے کیا اسی لیے حدیث میں آیا اس پر قرینہ خود حدیث میں ہے کہ آیا انہو حرس حرس لفظ حرس کی تصریح آئی کہ انہو کانا حریصاً علی قتلی حد قتل صاحبی کہ وہ شخص اپنے ساتھی کو قتل کرنے پر حریص تھا. حرص جو ہے وہ دلیل ہے اس بات پر کہ اس کا پختہ ارادہ اس کو قتل کرنے کا تھا. اور جو احادیث کیسے وہ حدیث میں نے پڑھی ان اللہ تجاوز عن امتی اور دوسری حدیث یہ ہے کہ اذا ہم عبدی بسیئت فلا تکتبوها فان عملها تکتبوها علیہ. کہ پہلی حدیث کا ترجمہ کر چکا ہوں کہ اللہ تبارک نے میری امت سے حدیث نفس کو معاف فرمایا جب تک کہ اس کو زبان سے ادا نہ کرے یا اس پر عمل نہ کرے, یعنی دل میں اس کا اعتقاد جمائے یا اس کو جو ہے تروے کاٹ لائے اپنے ہاتھوں سے. اور دوسری حدیث میں یہ ہے کہ میرا حدیث میں حدیث قصے میں یہ ہے کہ سرکار نے اللہ نے فرمایا بندہ اگر کسی گناہ کا ہم کرے فکر کرے اس کا ارادہ کرے تو اس پر اس گناہ کو مت لکھو, یعنی جب کہ اس کا ارادہ پختہ نہ ہو بس خیال آئے دل سے گزر جائے. یعنی تو یہ حدیث اس بات پر جو ہے محمول ہے کہ اس آدمی نے اپنے دل کو جو ہے اس پر نہیں جمایا بلکہ یہ خیال آیا اور گزر گیا, اور اس کو ہم کہتے ہیں جو گزرتا ہوا خیال ہو. اور ہم اور عزم میں یہی فرق ہے کہ ہم وہ ہے جو آئے اور گزر جائے اور عزم وہ ہے جو دل میں خیال جم جائے. اب اگر یہ اس پر اس نے خیال جما لیا اور عزم پختہ کر لیا تو ایک گناہ لکھا جائے گا, اب اس کو عاقب کیا بھی تو دوسرا گناہ لکھا جائے گا. اب حسب وعدہ آیت کے کریمہ کے بعض کلمات کے سلسلے میں کچھ لغوی تحقیق پیش کی جاتی ہے. قرآن کریم میں فرمایا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا, طائفتان جمع ہے طائفہ کی, اور طائفہ حسب لغت کے اعتبار سے شے کے ایک قطعے کو کہتے ہیں, اور اس کا اطلاق مفرد تثنیہ اور جمع سب پر ہوتا ہے. مفرد کی مثال آئے گی تثنیہ کی مثال یہاں پر آیت میں ہے کہ طائفتان فرمایا, اور طائفہ خود نفس طائفہ جو ہے وہ مفرد اور جمع دونوں پر بولا جاتا ہے. ابن عباس رضی اللہ تبارک و تعالی فرمایا طائفت الواحد طائفہ کا اطلاق ایک پر اور ایک سے زیادہ پر ہوتا ہے, اور مجاہد نے کہا کہ مجاہد نے کہا طائفہ کا اطلاق ایک شخص اور ایک شخص سے لے کر کے 1000 شخص تک اس کا اطلاق, یعنی مفرد اور جمع دونوں پر اس کا اطلاق ہوتا ہے. اب یہاں پر یہ تو اقوال ابن عباس کے اور مجاہد کے اور لغت کے اقوال باب وغیرہ سے یہ گزرے کہ طائفہ کا اطلاق ایک اور دو اور دو سے زیادہ پر سب پر ہوتا ہے, یعنی اس میں مفرد تثنیہ اور جمع سب برابر ہے, سب پر اس کا اطلاق ہوتا ہے. اب اس میں کچھ ایسے لغت کا اختلاف ہے, بعض لوگوں نے یہ فرمایا کہ طائفہ کا اطلاق جو ہے اس کا اقل مصداق دو ہے, چنانچہ عطا نے فرمایا اقلها رجلان, کہ طائفہ جب بولا جائے گا تو اس سے کم دو برد یا دو چیزیں مراد ہوں گی. اور سجاد نے بھی یہی کہا کہ میرے خیال میں اقل طائفہ جو ہے اس کا مصداق دو چیزیں ہیں. اور امام شافعی اور امام علماء اور دوسرے علماء نے یہ فرمایا کہ طائفہ کا اطلاق جو ہے وہ ایک پر بھی ہوتا ہے, اور جو ہے اس سے مراد جو ہے ایک سے زیادہ بھی ہوتا ہے, اور اس میں جو ہے وہ قرائن اور مقامات اور احوال کے اعتبار سے اس کا اطلاق مصداق مختلف ہوتا ہے. اب جیسے فلبہما طائفۃ من المؤمنین, قرآن میں فرمایا کہ زانی اور زانیہ کو جب تم لوگ عذاب دو تو ان کے عذاب پر حاضر ہو, اور ان کے عذاب کو مسلمانوں کی ایک جماعت دیکھے. تو اس میں جو ہے کم سے کم 3 یا 4, امام شافعی نے یہاں پر 4 بتا دیے. اور فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین ولینذروا قومہم اذا رجعوا الیہم لعلہم یحذرون. اس کا ترجمہ پڑھ دو. قدر ایمان
اور مسلمانوں سے یہ تو ہو نہیں سکتا کہ سب.
میں پوری آیت پڑھتا ہوں, اس کے بعد ترجمہ رجبیہ پیش کرتا ہوں. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. اعلی حضرت اس کا ترجمہ فرماتے ہیں,
اور مسلمانوں سے یہ تو ہو نہیں سکتا کہ سب کے سب نکلیں تو کیوں نہ ہو,
اور مسلمانوں سے یہ تو ہو نہیں سکتا کہ سب کے سب نکلے تو کیوں نہ ہو کہ ان کے ہر گروہ میں سے ایک جماعت نکلے, دین کی سمجھ حاصل کریں اور واپس آ کر اپنی قوم کو ڈر سنائیں اس امید پر کہ وہ بچیں. بہترین ترجمہ اعلیٰ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں نے اس آیت کریمہ کا کیا, آپ نے اس کو سنا. اس کے بعد یہاں پر امام شافعی وغیرہ نے یہ کہا کہ یہاں پر طائفہ سے مراد ایک فرد واحد ہے. چلیے اعتراض یہ پڑتا ہے کہ جب ایک فرد واحد مراد ہے تو جمع کی ضمیر کیوں لے کر کے آئے؟ کہا لے تفقہوا فی الدین ولے ینذروا, یہاں پر فعل جمع لائے, تو جمع فعل جب لائے تو جمع اور واحد میں جو ہے مطابقت نہیں ہے, دونوں واحد اور جمع کا مفہوم جو ہے الگ الگ ہے. تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ طائفہ سے مراد جو ہے وہ جمع ہو, تاکہ ادھر بھی جمع اور ادھر بھی جمع دونوں میں مطابقت ہو جائے. اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ جمع اس لیے لے کر کے آئے کہ وہاں فرمایا فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ, ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ ان میں سے ہر ایک فرقے میں سے ہر ایک گروہ سے ایک طائفہ نکلے. تو اب جب ہر ایک فرقے سے ایک طائفہ نکلا تو اب یہ ایک طائفہ نہیں رہا بلکہ طوائف ہو گئے. تو اب یہاں پر ضمیر جو ہے بے اعتبار معنی جو ہے طوائف کی طرف لوٹائی ہے, اور یہ قرآن کریم کی جو ہے بلاغت ہے کہ کبھی جو ہے قرآن کریم معنی کا لحاظ کرتا ہے تو زمین جو ہے زمین جمع کی لاتا ہے, اور کبھی جب جو ہے لفظ کا لحاظ فرماتا ہے تو زمین مفرد کی لاتا ہے. اور امام شافعی وغیرہ رضی اللہ تبارک عنہ نے اس آیت کریمہ سے ایک اور اجتہادی فائدہ یہ حاصل کیا کہ خبر واحد جو ایک شخص حضور سے کہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ خبر واحد ہے, یا دو کہیں یہ بھی خبر واحد ہے. تو خبر واحد جو ہے یہ جو ہے مقبول ہے اور اس کو قبول کرنا جو ہے واجب ہے, اور خبر واحد جو ہے فی الجملہ جو ہے وہ مفید علم ہے. اگرچہ وہ یقین کی حد تک نہیں ہے لیکن اگر مخبر ثقہ عادل ہے تو اس سے جو ہے وہ خبر واحد زن کا فائدہ دے گی. اور صلاۃ الخوف میں جو اللہ نے فرمایا فلتقم طائفۃ منکم فلتقم طائفۃ منہم معک, حضور سے فرمایا کہ مسلمانوں کی ایک جماعت جو ہے وہ آپ کے ساتھ کھڑی ہو آپ کے پیچھے, اور جو ہے ایک رکعت پڑھنے کے بعد جو ہے وہ چلی جائے اور دوسری جماعت آئے پھر وہ جو ہے ان کے پیچھے وہ آئیں اور حضور کے پاس کھڑے ہوں اور اپنی وہ نماز جو ہے وہ پوری کر لیں. اس طریقے سے تو یہ صلاۃ خوف کی ترکیب بتائی. تو اب یہاں پر طائفۃ سے کتنے مراد ہیں, کہتے ہیں کہ جماعت کی بات ہے اور جماعت میں جو ہے اقل جماعت جو ہے وہ تین آدمی ہے, لہذا جو ہے یہاں پر طائفۃ مراد ہے تین آدمی کم سے کم. ان مواضح میں کہ کہیں چار مراد ہے کہیں ایک مراد ہے کہیں تین مراد ہے, اس میں جو ہے مطلب ہے کہ جو ہے وہ تفریق لغت کے اعتبار سے نہیں ہو سکتی بلکہ حسب قرائن اور حسب مواطن مقامات مختلفہ اور قرائن مختلفہ کے اعتبار سے یہاں پر جو ہے یہ تفریق کی گئی ہے کہ کہیں کچھ مراد دیا, کہیں چار مراد دی ہے, کہیں تین مراد دی ہے, کہیں ایک مراد دی ہے. اب یہ اور پہلی آیت میں ایک کیوں مراد ہے, کہتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ ڈر سنائیں قوم کو, تو ڈر سنانا جو ہے وہ ایک آدمی سے ہو سکتا ہے, اس کے لیے جو ہے ایک سے زیادہ کی ضرورت نہیں ہے, زیادہ جو ہے اس وجہ سے جو ہے یہاں پر طائفہ سے ایک شخص سے باہر برا دے. چلیے اور دوسری میں فرمایا فلیشہد عذابہما طائفۃ من المؤمنین, تو وہاں پر جو ہے یہ کہ ان دانی اور دانیاں کا عذاب جو ہے اس پر شاہد ہوں گے مسلمانوں کی ایک جماعت. تو یہ قرینہ اس بات کا ہے کہ یہاں پر طائفہ سے ایک مراد نہیں ہے, اس لیے کہ نصاب شہادت جو ہے وہ ایک سے پورا نہیں ہوتا ہے, اور یہ جو ہے یہ زنا کی شہادت ہے تو اس پہ جو ہے مطلب کم سے کم چار درکار ہیں, لہذا چار ہوں گے.
وفی الثالثہ لذکرہم بلفظ الجمع,
پہلے تیسری آیت میں فرمایا فلتقم طائفۃ منہم معک, ہاں یہاں پر طائفہ سے مراد تو کہتے ہیں کہ کم سے کم تین کیوں مراد ہیں؟ ایک قرینہ تو وہی ہے کہ یہ صلاۃ خوف بالجماعت کا ذکر ہے اور جماعت اتنے کم سے کم تین ہوتے ہیں، اور دوسرا قرینہ خود قرینہ البقالیہ قرینہ لفظیہ آیت میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طائفہ کا یوں ذکر کیا، وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، ایک رکعت پڑھنے کے بعد جو ہے وہ چلے جائیں اور اپنے جو ہے مطلب کے جو ہے ہتھیاروں کو وہ لیں اور چوکنے رہیں. ہاں، اور اقل جمع جو ہے وہ ہے لغا اور فقہ اور اصول کے اعتبار سے جو ہے وہ تین ہے، اقل جمع کا مزداق تین ہے، یعنی کم سے کم تین براد ہوں گے اس کا اعراب. وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، ان حرف پہ شرط دیا ہے، اور ان حرف پہ شرط دیا جو ہے وہ اسم پر داخل نہیں ہوتا بلکہ وہ فعل پر داخل ہوتا ہے، لہذا یہاں پر فعل مقدر ہے اور اس فعل کی تفسیر کر رہا ہے وہ فعل جو طائفتان کے بعد مذکور ہے. تقدیر رہتی ہے وَإِن اقْتَتَلَ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اب اس فعل مقدر کی تفسیر آئی اقْتَتَلُوا، یعنی یہ جملہ شرطیہ ہو گیا، اگر مسلمانوں کی ایک مسلمانوں کی جماعتوں میں سے مسلمانوں میں سے دو گروہ آپس میں جنگ کرے فقاتلوا، اب یہ جدا ہے، ہاں یہ جواب شرط ہے، یہ اس کی جزا ہے. یہاں پر طائفتان میں چونکہ جمع کا لحاظ ہے اس لیے جمع کے لحاظ کی بنا پر کہ مادل جمع ہے وہ اقتتلوا فعل جمع کا لے کر کے آئے، اور قاعدہ جاتا تھا کہ یہاں فعل تثنیہ آتا تو ابن ابی عبداللہ نے اسی قاعدے کے مطابق پڑھا وَإِن طَائِفَتَانِ اقْتَتَلَتَا، یعنی جمع یہ صیغہ جو ہے تثنیہ مؤنث غائب کا صیغہ ہے، اور ایک قرات میں وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلَا، یعنی تثنیہ مذکر کا صیغہ ہے، تو وہاں پر جو ہے طائفہ کو انہوں نے مذکر مانا فریق کے معنی میں یا حزب کے معنی میں، تو زمین اس پر جائے مذکر کی لوٹائی، اور طائفہ انہوں نے جن میں کہا کہ اقتتل تھا طائفہ کو انہوں نے مؤنث مانا لہذا زمین لوٹائی اقتتل تھا مؤنث کی. پانچویں بات وہ پہنے میں دلت الآیت، آیت کی دلالت اس بات پر صاف ہے کہ مسلمان کو اس کا فسق اور اس کی معصیت جو ہے وہ مسلمانوں کے گروہ سے نہیں نکالتی، اور مومن کے مزداد سے اس کو جو ہے باہر نہیں کرتی ہے، لہذا اس پر مومن کا اطلاق ہوگا اور وہ ہمیشہ دوزخ میں جہنم میں رہنے کا مستحق نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ اس کا مالک دخول جنت ہے، چاہے اگر اللہ کی مشیت ہو تو بے عذاب اس کو معاف فرما دے جنت میں داخل کرے، یا اس کو عذاب دے اور پھر جنت میں داخل کرے. اس میں یہی پتا لگا کہ امام مسلمین امام عامہ جو ولی الامر ہے اس پر جو باغی ہو بغاوت کرے اس سے قتال واجب ہے، یا مسلمانوں میں سے احاد مسلمان پر مسلمان مسلمین پر اگر کوئی جماعت چاہتی کرتی ہے اور ان سے جو ہے قتال کرتی ہے نا، تو ان سے جمع سے ان لوگوں کا قول کا فساد ظاہر ہے جو مسلمانوں سے قتال کو مطلقاً منع کرتے ہیں. دلیل پکڑتے ہیں یہ کہ حضور نے فرمایا کہ شباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، مسلمان کو گالی دینا جو ہے یہ فسق ہے معصیت ہے، اس سے جنگ کرنا جو ہے یہ کفر ہے، کہ یہ جو ہے حدیث جو ہے اپنے اطلاق پر نہیں ہے بلکہ یہ محمول ہے اس پر جو تو یہ حدیث جو ہے وہ غیر باغی سے مخصوص ہے، یعنی جو شخص کے باغی نہیں ہے ایسے مسلمان سے قتال کرنا نہ حق ہے نہ جائز ہے. ہر باغی سے قتال کرنا تو اللہ نے اس کا حکم دیا ہے، تو مطلب ہے کہ یہ وہ اس سے مستثنا ہے. ہاں، اور وہ حدیث جو یہاں پر یہ لوگ ذکر کرتے ہیں کہ قتالہ کفر، یہ حدیث ابو بکرہ کی حدیث کے ملاحظے سے خود پتہ لگتا ہے کہ یہ حدیث جو ہے وہ اس پر محمول ہے کہ جو غیر باغی سے قتال کرے سبیت کی بنا پر، ناحق قتال کرے اس پر محمول ہے، اور جو باغی سے قتال کرے تو اس پر جو ہے مطلب یہ حدیث جو ہے صادق نہیں آتی، کہ باغی سے قتال جو ہے وہ قرآن کریم نے اس کا حکم دیا ہے تو وہ مخصوص ہو گیا. اب کہتے ہیں کہ واحدی وغیرہ نے یہاں پر یہ ذکر کیا ہے کہ آیت کا صاحب نے بیان کیا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے اور دوسرے صحابہ نے عرض کی کہ اتنا اچھا ہوتا حضور آپ عبداللہ ابن عبی کے پاس آتے اور اس کو نصیحت کرتے، تو حضور نے ان کی عرض کو قبول کیا اور حضور چلے اپنے دراز گوش پر سوار تھے. اب جب پہنچے تو عبداللہ ابن عبی نے بکا کہ الیک عنی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہم اس کی ترجمانی کر رہے ہیں ورنہ محمد کہہ کر کے پکارنا جو ہے یہ صحیح قول پر حضور کو جو ہے خالی نام سے پکارنا جائز نہیں ہے. اس منافق نے ایسے حضور کو خطاب کیا کہ الہی کاننی، مجھ سے دور رہو، مجھ سے دور رہو، لنت نو حماری کا، ہاں تمہارے آپ کے دراز گوش کی بدبو جو ہے مجھے تکلیف پہنچاتی ہے. تو ان میں سے ایک مسلمان کو جوش ایمانی آیا، غیرت ایمانی آئی، اس نے کہا کہ میں نے کہا کہ خدا کی قسم محمد الرسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی عظم دراز گوش کا دراز گوش تم سے زیادہ خوشبودار ہے. تو اس میں سے اس کی قوم کے کچھ لوگ غالباً وہ بھی منافقین میں تھے، وہ جو ہے غضبناک ہوئے اور مسلمانوں میں آپس میں قتال ہوا. تو یہ لوگ چپلوں سے، جوتوں سے اور پیڑوں کی ٹہنیوں سے اور کیسے اور ہاتھوں سے جو ہے لڑے. تو اللہ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی. یہ میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں، یہاں پر یہ اٹھایا انہوں نے سوال کہ پہلے کہا اقتتلوا اور پھر بعد میں کہا اصلحوا بینہما، یعنی وہاں پر طائفتانے کی خبر لائے اقتتلوا، تثنیہ کی خبر اقتتلوا لے کر کے آئے کہ دو گروہ آپس میں اگر لڑ پڑے تو یہاں جمع لے کر کے آئے اقتتلوا، اور پھر کہا فاصلحوا بینہما، تو ان دونوں کے درمیان جو ہے صلح کرا دو. تو یہاں پھر تصدیہ لے کر کے آئے. تو اس تثنیہ اور جمع میں جو ہے کیسے مطابقت ہوگی؟ جمع جو ہے وہ تثنیہ سے زیادہ ہوتا ہے اور تثنیہ جو ہے جمع سے کم ہوتا ہے، تو اس کبھی بیشی مطابقت کس طریقے سے ہوگی؟ چلیے، ہاں کہتے ہیں کہ پہلے جو ہے وہ معنی کا لحاظ کیا، لہذا اقتتلوا کہا جیسے ہم نے پہلے کہہ دیا کہ طائفہ میں جو ہے جمع کا مفہوم تھا، لہذا جمع کے لحاظ سے وہاں پر اقتتلوا لے کر کے آئے، فعل جمع کا لے کر کے آئے. اور یہاں پر طائفہ جو ہے چونکہ لفظ جو ہے وہ تثنیہ آئے، لہذا اس کی رعایت کر کے جو ہے بینہما کہہ دیا. اور یہ جو ہے قرآن کریم کے نکات ہیں اور اس کے جو ہے یہ بلاغات میں اس کے مختلف طریقے ہیں، اور اس کا یہ تفنن ہے کہ کہیں جو ہے قرآن کریم معنی کا لحاظ فرماتا ہے تو جمع لے کر کے آتا ہے، اور کہیں جو ہے لفظ کا لحاظ فرماتا ہے تو تثنیہ یا مفرد لے کر کے آتا ہے. اور ہم نے جیسے بتایا تھا پہلے کہ ابن ابی ابلا نے اقتتلوا پڑھا، یعنی تثنیہ مانس غائب کا صیغہ، اور دوسرے کون ہے؟ عمر ابن عبید نے یہ پڑھا اختتلا، اور یہاں پر مراد ہے رہتن یا نفرن، یعنی ان رہتان تو طائفہ جو ہے وہ رہت یا نفر کے معنی میں ہے، اور رہت اور نفر جو ہے وہ مذکر ہے، لہذا ضمیر وہاں پر مذکر پھر مذکر کا لے کر کے آئے۔ بخاری نے کہا فسماہم المؤمنین، بخاری نے اس آیت کریمہ کو تلاوت کرنے کے بعد اب استدلال کیا کہ مرتکب کبیرہ جو ہے وہ ایمان کے مصداق سے نہیں نکلتا، کافر نہیں ہوتا، اور اس سے جو ہے اس میں ایمان کی نفی نہیں ہوگی، تو اس پر دلیل کیا ہے؟ کیسے؟ فسماہم المؤمنین، اللہ نے جو ہے اس آیت میں ان دونوں کو جو ہے مومن کہا جو ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں، تو باغی کو مومن کہا، تو اب مطلب ہے کہ جو ہے جب اللہ نے باغی کو مومن کہا اس سے ثابت یہ ہوا کہ مرتکب کبیرہ جو ہے وہ کافر نہیں ہے بلکہ مومن کا مصداق ہے۔
حدیث پر اور اس کے فوائد پر تفصیلی گفتگو ہو چکی، آپ کے مطابق ہے جس میں ہم نے امام بخاری نے ہر مرتق میں معصیت کا مستقر مخلط پر نار نہیں ہوگا، اور حدیث کی سند میں کتنے رجال واقع ہوئے اس کا بیان آتا ہے۔ پہلے راوی اس میں حضرت امام بخاری کے شیخ عبد الرحمن ابن مبارک ابن عبداللہ العائشی، جن کی کنیت ابو بکر ہے، اور ایک قول میں ان کی کنیت ابو محمد ہے، اور یہ بصری ہے، انہوں نے حدیث روایت کی وہ ابن خالد سے اور حماد ابن زید سے اور دوسرے ائمہ سے، ان سے روایت کرتے ہیں امام بخاری، ابو زرعہ، ابو داود اور ابو حاتم، اور ابو حاتم نے یہ کہا کہ عبد الرحمن ابن مبارک صدوق ہیں، راست گو ہیں، اور نسائی نے ان سے حدیث روایت کی، لیکن ان کی سند میں ایک شخص کا واسطہ ہے، اور امام مسلم نے ان سے کوئی حدیث روایت نہیں کی، اور ان کی وفات 208 یا 228 یا 229 ہجری میں ان کی وفات ہے۔ دوسرے راوی ہیں حماد ابن زید ابن درہم، کنیت ہے ان کی ابو اسماعیل، اور ان کا لقب ہے ازرق، اور یہ ازدی ہیں، ازدی قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، اور یہ ہے آل جمیل ابن جریر ابن حازم کے آپ مولا ہیں، اور انہوں نے حدیث سنی ثابت بنانی سے، ابن سیرین سے، اور عمرو بن دینار سے، یحیٰ قطان سے، اور ایوب سے، اور بہت سے ائمہ محدثین سے انہوں نے حدیث سنی، وہ اس سے حدیث روایت کی سفیان ثوری اور سفیان ابن سفیان یحیٰ نے، اور یحیٰ قطان نے، اور ابن مارد نے، اور وکیل اور دوسرے محدثین نے، اور عبد الرحمن ابن مہدی کا قول یہ ہے کہ اپنے زمانے میں لوگوں کے مرجع اور مقتدا اور امام چار ہوئے، کوفے میں سفیان ثوری، اور حجاز میں امام مالک، اور شام میں امام اوزائی، اور بصرے میں حماد ابن زید، اور حماد ابن زید سے زیادہ میں نے کسی کو علم میں افضل نہیں پایا، نہ سفیان کو نہ امام مالک کو. اور ابن زاد کہتے ہیں کہ حماد ابن زید ثقہ، ثبت، عادل، ضابط اور کثیر الحدیث تھے. یہ حدثین کے لیے حجت تھے. اور عبداللہ ابن مبارک نے ان کے منقبت میں ایک شعر کہا، ایوہ الطالب علما ایت حماد ابن زید فخذ العلم بحلم فخذ العلم بحلم ثم قید بقید ودع البدعة من آثار عمرو بن عبید. علم کے طالب حماد ابن زید کے پاس آؤ اور حلم کے ساتھ علم کی طلب کرو، پھر اس کو قید کتابت سے مقید کرو، اور عمرو بن عبید کے آثار میں سے جو بدعت ہے اس کو چھوڑ دو. ان کی ولادت سن 98 ہجری میں ہوئی اور ان کا وصال 179 ہجری میں ان کا وصال ہوا. اور ان کی عمر وصال کے وقت 81 برس تھی. اصحاب کتب ستہ، تمام اصحاب کتب ستہ، سہائے ستہ نے ان سے حدیث، ان کی حدیث روایت کی ہے. مسلم، ترمذی، نسائی، ابو داؤد، ابن ماجہ، سب نے ان کی حدیث روایت کی ہے. تیسرے راوی اس میں ایوب سختیانی ہیں اور ان کا ذکر پہلے گزر چکا ہے. چوتھے کون ہیں؟ چوتھے ہیں یونس ابن عبید ابن دینار بصری. انہوں نے انس ابن مالک کی زیارت کی تو یہ تابعی ہے. حضرت بصری ابن سیرین اور حضرت بصری اور دوسرے تابعین سے ان کی ملاقات ہوئے. ان سے حدیث روایت کرتے ہیں سفیان ثوری اور حماد ابن سلمہ اور حماد ابن زید اور دوسرے ائمہ کبار. احمد ابن حنبل اور یحیٰ ابن معین نے کہا کہ یہ ثقہ ہیں. ان کی وفات سن 139 ہجری میں ہے. تمام ائمہ محدثین اصحاب سہائے ستہ، بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابو داؤد، ابن ماجہ نے روایت کی. پانچویں ہیں ابو سعید حسن ابن ابو حسن انصاری. بصری ہیں اور مولا یہ انصار کے مولا ہیں. زید بن ثابت کے یہ مولا ہیں اور ایک قول یہ ہے کہ یہ ابو بسر انصاری کے مولا ہیں، یہ ابو یسر انصاری کے یہ مولا ہیں، اور ایک قول یہ ہے کہ جابر بن عبداللہ انصاری کے مولا ہیں. اور ان کی ماں حیرہ جو ام سلمہ ام المؤمنین خانہ محترم ام سلمہ کی مولا ہیں. ان کی ولادت جب حضرت عمر کی خلافت کے 2 سال باقی رہے اس وقت ان کی ولادت ہوئی. کہا جاتا ہے کہ ان کی ماں کبھی کبھی غائب ہو جاتی ہیں تو یہ حسن ابو سعید حسن ابن ابی الحسن انصاری یہ روتے تھے تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ اپنا پستان ان کے منہ میں رکھتی تھیں اور ان کو بار بار دیتی تھیں جب تک ان کی ماں تب جب تک کہ ان کی ماں آ جائے بار بار دودھ پلانے تھیں. اور فیدر ان کے پستان سے دودھ نکلتا تھا اور وہ اس کو پیتے رہتے تھے. ہاں تو ان کے خاندان والے فصاحت لسان اور ان میں برکت جو ہے وہ حضرت ام سلمہ کی برکت سے پاتے تھے اور ان کی پرورش وادی قرا میں ہوئی. اور حسن انصاری کہتے ہیں کہ ہم نے خراسان کا غزوہ کیا اور ہمارے ساتھ 300 صحابہ تھے اور انہوں نے حدیث سنی ابن عمر سے, انس ابن مالک سے, اور سمرہ ابن جندب سے, اور قیس ابن عاصم اور دوسرے صحابہ سے. ہاں اور فضائل ابن عیاض سے مروی ہے, وہ کہتے ہیں کہ میں نے ابن ہشام سے سنا. پوچھا فضائل ابن عیاض سے مروی ہے, وہ کہتے ہیں کہ میں نے ہشام ابن عیسام سے پوچھا کہ حسن نے کتنے صحابہ کو پایا. وہ فرماتے ہیں کہ 130 صحابہ کو انہوں نے پایا. اور پوچھا کہ ابن سیرین نے کتنے صحابہ کو پایا, تو کہا کہ انہوں نے 30 صحابہ کو پایا. اور حسن انصاری قاسمہ حضرت عائشہ سے ثابت نہیں ہے, یہ ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے حضرت عائشہ سے حدیث سنی. اور ابن معین کہتے ہیں کہ حسن نے حدیث نہ ابو بکرہ سے سنی, نہ جابر بن عبداللہ سے سنی, اور نہ ابو ہریرہ سے سنی. ہاں اور ابو ذرا سے پوچھا گیا کہ کیا حسن انصاری نے بدری صحابہ میں سے کسی سے ملاقات کی, تو کہا کہ راہ ہاں ان کو دیکھا ان کو ایک نظر دیکھا, اور انہوں نے حضرت عثمان اور علی کو بھی دیکھا ہے. پھر پوچھا گیا ان سے کہ کیا ان لوگوں سے حدیث سنی, تو کہا کہ نہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب حضرت علی کے لیے بیعت دی گئی اور آپ مسند خلافت پر جلوہ فرما ہوئے, حسن کی عمر 14 سال تھی, اور حضرت علی کو انہوں نے مدینہ میں شریف میں دیکھا. پھر حضرت علی مدینہ سے نکل کر کے کوفہ اور بصرہ کی طرف آئے, اور اس کے بعد حسن کی ملاقات حضرت علی سے نہیں ہوئی. ابو ذرا کہتے ہیں کہ حسن نے ابو ہریرہ سے حدیث نہیں سنی اور نہ ان سے ملاقات ہوئی, نہ ان کو دیکھا. لہذا اب جس کی سند میں ہے عن الحسن حدثنا ابو ہریرہ, یعنی حسن سے کہ ہم سے انکار کیا ابو ہریرہ نے, تو وہ اس نے خطا کی, انہوں نے ابن عباس سے بھی حدیث نہیں سنی. اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تبارک تعالی عنہ سے ایک حدیث سنی. وعن ابی, اور ابو رجا سے مروی ہے, انہوں نے کہا کہ میں نے پوچھا حسن سے کہ آپ مدینے سے کب نکلے, تو کہا کہ میں سن 60 ہجری میں مدینے سے نکلا. انہوں نے کہا کہ میں جس سال صفین کی جنگ ہوئی اس سال مدینے سے نکلا. پھر میں نے کہا کہ آپ بالغ کب ہوئے, کہا کہ اسی سال میں بالغ ہوا. اور ابن سعد کہتے ہیں کہ حسن امام جامع فقیہ اور ثقہ تھے, بڑے عالم تھے, امین تھے, عبادت گزار تھے اور پرہیزگار تھے, اور کثیر العلم تھے اور فصیح اللسان تھے, خوبصورت خوش شکل تھے. مکے میں آئے تو لوگوں نے ان کو بٹھالا اور لوگ ان کی طرف ارد گرد اکٹھے ہوئے. ان لوگوں میں ائمہ کبار تابعین کے طاووس، مجاہد اور عطا اور ابن شعیب تھے، تو ان سے انہوں نے حدیث بیان کی. اور اس مجمع میں بعض لوگوں نے کہا کہ ہم نے ان جیسا آدمی نہیں دیکھا، ان کی وفات سن 116 ہجری میں ہے، اور ان کے بعد 100 دن کے بعد ابن سیرین کی وفات ہے، اور ان کی حدیث روایت کی ہے تمام سے اصحاب کتب ستہ نے، بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابو داؤد، ابن ماجہ نے ان کی حدیث روایت کی ہے. کہ یہ معلوم ہوا کہ حسن کے بارے میں یہ کہا گیا کہ انہوں نے ابو بکرہ سے نہیں سنا، اور اس سند میں حسن واقع ہے وہ روایت کرتے ہیں ابو بکرہ سے، تو اس طور پر یہ حدیث منقطع ہے، مرسل ہے، اس لیے کہ ابو بکرہ وہاں پر امام حنی رضی اللہ تبارک نے ایک فائدہ ذکر کیا، وہ یہ ہے کہ حسن نے حدیث امام بخاری نے یہاں پر روایت کی، روایت کرتے ہیں احنف ابن قیس سے، اور وہ روایت کرتے ہیں ابو بکرہ سے، اور وہاں فتن میں ڈائریکٹ براہ راست اس حدیث کو روایت کرتے ہیں امام بخاری حسن انصاری سے، اور بیچ میں احنف ابن قیس نہیں ہے، لہذا ان پر اعتراض ہوا امام بخاری پر کہ انہوں نے جو ہے حسن اور ابو بکرہ کے درمیان جو ہے کوئی واسطہ نہیں رکھا، اور انہوں ان کے طرز سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ حسن کی ملاقات ابو بکرہ سے ہے، اور حسن نے ابو بکرہ سے حدیث سنی ہے، حالانکہ یا ابن معین اور دارقطنی نے اس بات کا انکار کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ حسن انصاری نے ابو بکرہ سے حدیث نہیں سنی، اور دارقطنی نے کہا کہ ان دونوں کے درمیان، حسن اور ابو بکرہ کے درمیان، احنف ابن قیس ہیں، اور دلیل اسی حدیث سے لائے جو یہاں پر انہوں نے کتاب الایمان میں اس سند سے روایت کی ہے کہ جس میں بیچ میں احنف ابن قیس ہیں. قدر آؤ، اور یوں ہی ہشام ابن، ارے بھائی نام، یوں ہی ہشام ابن معلہ ابن زیاد نے اس حدیث کو حسن سے روایت کیا ہے اسی طور پر، اور یحییٰ ابن معین اور دارقطنی کے علاوہ دوسرے محدثین یہ کہتے ہیں کہ حسن کا سماع ابو بکرہ سے ثابت ہے، اور وہ لوگ دلیل پکڑتے ہیں امام بخاری رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے جو حدیث روایت کی کتاب الفتن میں، کتاب الفتن میں باب قول النبی ان ابنی ہذا سیدن میں جو حدیث روایت کی ہے امام بخاری نے، اس حدیث سے سند پکڑتے ہیں، اس سے لے جاتے ہیں، اور اس کی سند یوں ہے، اس میں یوں ہے، عن علی ابن عبداللہ، عن سفیان، عن اسرائیل، پھر انہوں نے جو ہے حدیث وہاں پر ذکر کی، اور اس میں جو ہے حسن آئے، اس سند میں حسن ہے، کہ قال الحسن، حسن نے کہا کہ میں نے سنا ابو بکرہ کو، کہ ابو بکرہ نے یہ فرمایا کہ اس دوران کہ نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، ہاں تو اس میں ہے قال الحسن، کہ حسن نے یہ کہا کہ اس دوران کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے کہ حسن تشریف لائے، حاضر ہوئے، تو حضور نے فرمایا کہ یہ میرا بیٹا سردار ہے. بخاری کہتے ہیں کہ علی ابن مدینہ نے کہا کہ اس حدیث سے ہمارے نزدیک جو ہے حسن کا سما ابو بکرہ سے ثابت ہے. اور ابو الولید بازی یہ کہتے ہیں کہ وہ حسن جو اس حدیث میں واقع ہیں جس میں آیا کہ سمعت ابا بکرہ قال حسن سمعت ابا بکرہ, تو وہ حسن ابن علی ہیں اور حسن انصاری نہیں ہیں.
ہاں
لہذا جو امام بخاری نے کہا وہ صحیح نہیں ہے, اللہ اعلم, اور اللہ حقیقت جہال کو جانتا ہے. چلیے ہو گیا. اور چھٹے راوی ہیں احنف, ان کی کنیت ہے ابو بحر ابن قیس, اور ان کا نام ہے ابو بحر کا نام ہے ضحاك. احنف کا نام ضحاك ہے, اور ایک قول یہ ہے کہ ان کا نام ہے صخر, اور صخر ابن قیس ابن معاویہ ابن حسن ابن حفص ابن عبادہ ابن نزال ابن مرہ عبید ابن مقاعس ابن عمرو ابن سعد ابن عمرو ابن کعب ابن سعد ابن سعد ابن زید مناف ابن سعد ابن زید منات, اور یہ تمیم قبیلے کے ہیں, اور ان کا لقب احنف ہے, اور نام بتا دیا گیا کہ بحاق ہے یا صخر ہے. اور احنف کے معنی ہے الاعبد, جس کے پیر میں جو ہے کچھ کجی ہو. حضور صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم زمانہ نے پایا, لیکن حضور سے ملاقات نہیں ہوئی, حضور کو دیکھا نہیں, اور ان کے زمانے میں اسلام لائے. اور حضرت عمر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے حضور وافد ہوئے, اور انہی نے مروے روض کو فتح کیا, اور حسن بصری ابن سیرین ان کی فوج میں تھے. اور جب ان کی ولادت ہوئی تو ان کے دونوں کولے ملے ہوئے تھے, تو وہ الگ کیے گئے. اور یہ یک چشم تھے. صحابہ میں حضرت عمر اور علی اور عباس رضی اللہ تعالی عنہ تھے, اور دعبہ سے حدیث روایت کی. اور ان سے روایت کرتے ہیں حسن بصری اور دوسرے تابعین. اور عبداللہ ابن زبیر کے ایام امارت میں آپ کا وصال کوفے میں سن 67 ہجری میں ہوا, اور ساتھ میں ابو بکرہ, اور ان کا نام ہے نفع, نون فے یہ عین نفع, نفع ابن حارث, نفع ابن حارث ابن قلدہ ابن عمر ابن علاج ابن ابی سلمہ, چھوڑ دو. اور یہ حارث ابن قلدہ کے موجود مبالات ہیں. اور حارث ابن قلدہ حضور صلی اللہ تبارک و تعالی حارث کے طبیب تھے. اور یہ بھی کہا گیا کہ ان کا نام ہے مسروح, اور ان کی ماں کا نام ہے سمیہ. حارث ابن قلدہ کی کنیز تھی. اور یہ طائف کے محاصرے کے دن حضور صلی اللہ تبارک و تعالی حسن کی طرف طائف کے قلعے سے جو ہے اترے بکرہ قبیلے کے ساتھ, اور ان کی کنیت ہے ابو بکرہ, اور حضور صلی اللہ تبارک و تعالی نے ان کو آزاد کیا. لہذا یہ حضور کے آزاد کردہ غلاموں میں شمار ہوتے ہیں. ان کا شمار فضلائے صحابہ میں اور صلحائے صحابہ میں, اور عبادت میں اجتہاد اور ریاضت کرتے رہے, یہاں تک کہ بصرہ میں آپ کا انتقال ہوا. وفات ان کی سن 52 ہجری میں ہوئی. ان سے ان کی حدیثیں حضور صلی اللہ تبارک و تعالی سے روایت کی ہیں, وہ 132 حدیثیں ہیں. بخاری اور مسلم نے 8 پر اتفاق کیا ہے, اور بخاری نے تنہا ان کی 5 حدیثیں روایت کی ہیں, اور مسلم نے 1 حدیث تنہا روایت کی ہے, اور ان سے حدیث روایت کی ان کے دونوں بیٹے نے, اور حسن بصری نے, احنف ابن قیس نے, اور ان سے تمام صحائے کتب جائے ستہ کے مصنفین نے ان کی حدیث روایت کی ہے. یہاں لطائف اسناد کا بیان یہ ہے کہ اس سند میں تحدیث ہے, ہنانا ہے, اور سما کا ذکر ہے کہ رابی نے یہ کہا سمعت ابا بکرہ, اور اس میں یہ بھی ہے کہ سارے کے سارے رواد اس کے بصری ہیں, اور اس میں یہ ہے کہ 3 تابعی ہیں جو ایک دوسرے سے روایت کرتے ہیں, اور وہ ہیں احنف, حسن انصاری اور ایوب سختیانی. اور یہ حدیث امام بخاری رضی اللہ عنہ نے اور کہاں کہاں روایت کی ہے, اور ان کے علاوہ اس حدیث کو اور کس نے روایت کیا اس کا بیان. اس حدیث کو انہوں نے کتاب الفتن میں روایت کیا عبداللہ ابن وہاب سے, کہتے ہیں حدثنا حماد بن سلمہ عن رجل, یعنی ہم سے حدیث کی حماد بن سلمہ نے وہ روایت کرتے ہیں, عن رجل ایک شخص سے جس نے حسن سے حدیث نہیں سنی, قالا وہ کہتے ہیں کہ احنف ابن قیس نے کہا خرجت بسلاحی, میں اپنا ہتھیار لے کر کے نکلا, اور پھر حدیث جو ہے انہوں نے جو ہے اسی الفاظ سے جو ہے ذکر کی, یہاں تک کہ یہ کہا کہ قال حماد بن زید, کہ حماد بن زید نے کہا کہ یہ حدیث میں نے کس کس ایوب اور یونس ابن عبید اللہ سے یہ ذکر کی میں نے, اور میرا ارادہ یہ تھا کہ یہ اس حدیث کو وہ مجھ سے جو ہے بیان کریں, تو دونوں نے کہا کہ اس حدیث کو تو حسن نے اس طریقے سے روایت کیا ہے, عن احنف ابن قیس عن ابی بکرہ. بخاری نے کہا حدثنا سلیمان قال حدثنا حماد بن زید عن ایوب و یونس عن الحسن عن الاحنف قال خرج الحدیث, یعنی بخاری نے ایوب اور یونس سے یہ حدیث حسن انصاری کی روایت سے یوں روایت کی کہ انہوں نے کہا خرج تو بسلاحی, میں اپنے ہتھیار کو لے کر کے نکلا, اور حدیث کے الفاظ باقی وہی ہیں. اور مسلم نے اس حدیث کو ایک دوسرے طریق سے روایت کیا, اور اس کے لفظ بدلے ہوئے ہیں, اور ابو داؤد اور نسائی نے بھی اس حدیث کو روایت کیا.